مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔
کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی۔ ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے، اسلامی ملکوں میں بھی نا، افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو، سمجھ رہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام، تو عوام پر لازم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے، عدالت سے کروائے، تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے۔ اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں، کورٹ کو آپ ویلیو دیں۔ جیسے یتیم بیٹا ہے نا، یتیم پوتا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو، جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا۔ لیکن ہماری کورٹ جو اس پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے، اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا، تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو۔ یعنی جو دادا کی زندگی میں، یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا، بھائی چلو زید ہے، ایک صاحب ہے زید، زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا، ایک بیٹا موجود ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں، زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم۔ جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم، کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا۔ جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی، جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی۔ ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت۔ اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے۔ اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے۔ کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی، جو اس کی وراثت ہوگی نا، جو اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری کس کو مل جائے گی؟ اس کو۔ اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا، تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے، تو چچا آپ کے موجود تھے، لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے، کس کی طرف؟ اپنے چچاؤں کی طرف۔ اب ایسے خود غریب ہو، زکوٰۃ کا مستحق، کچھ بھی ہے، دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا، وہ وراثت میں، وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا۔ وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں، تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے، سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے، اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا، ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا۔ اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ہے، اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا، بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا، تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں، تو ون تھرڈ تک وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا, اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی. لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بکنی رہا ہوتا ہے نا وہ مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو یا دارالفتا ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتوا لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتوا لیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے, ہائے اللہ یہ بےچارا, ہائے یوں وہ بےچارا بےچارا. ایک طرف رکھو خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ, بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم لوگ پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, پڈے تھے, ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ, جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی, ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا, اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, ظالم تھے, ٹھیک رویہ نہیں تھا, اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو, اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا, رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے, جان چھوڑ گئی نا آپ کی, بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی, کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی, وہ امریکہ کا لا ہے, وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے, اللہ کے, تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس پر کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے, کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے, تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا, میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے, اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے, کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں, لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا, اور نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, وہ بھی گھننا بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے, کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا یا خدا کے قانون کو؟ آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی, ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا, تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں, وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے, ورنہ تو 5 روپے نہ دے. وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا نالائق. یہ بھی بہت بڑی وجوہات. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو 1 کروڑ روپے دے رہا ہے وہ. یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا, آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے, یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی میں, امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سن کے جائیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی, مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہیں. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار و داری احق بدار الجار, پڑوسی کے گھر کا, گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتے ہیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھیا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا ہے, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے پاس بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ اس میں. اب اس میں حکمتیں کیا, میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لا کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریا میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی احکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا, آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہہ دے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ کے, لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں, دو باتیں میں نے, دو قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا, عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی, یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے, تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, ان کو شریعت نے کل عدم قرار دی. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. تو ایک بات, دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ मेरी मालूमात के मुताबिक कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहां 100% इस्लाम हो। तो जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, जब भी कोर्ट फैसला करेगी ना, आपने उलमा से पूछना है, एक बात। दूसरा, उलमा से छप्पड़ में पूछना है आपने, नहीं यही बात समझ। वजह उसकी है कि बाज दफा मजहबी स्कॉलर हुकूमत के खौफ से, कानून के डर से थोड़ा सा गोलमोल करके बात बता रहे होते हैं, वो भी पाबंद होते हैं, उनको पता है कि अगर हमने बताया तो हम अंदर हो जाएंगे। दारुल उलूम कुरंगी में कोई किसी ने फतवा लिया कि ये अदालती खुला सही है कि नहीं, वहां मुफ्ती साहब ने कोई बहुत पुरानी बात है, उन्होंने फतवा दे दिया ये खुला कलदम है, तौहीन अदालत का कोई केस वेस हुआ, अंदर कर दिया उन मौलाना साहब को। अब तो खैर इतने मुफ्ती कलदम करार दे रहे हैं कि वो किस किस को अंदर करेंगे वो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे अंदर करेंगे, मेरे इतने बयान आते हैं अदालती खुला के खिलाफ, और मैंने तो कहा था अंदर कर दो यार, एक दफा जब जेल में जाएंगे पब्लिक में मशहूर होगा मुफ्ती साहब क्यों गए तो पता चलेगा यार ये अदालती खुला कलदम है, तो एक बात तो फैलेगी ना। पाकिस्तान में जब जरदारी जेल से बाहर आ सकते हैं तो यार हमने कौन सा जुर्म कर लिया भाई, एक खुला पे हमने एतराज उठाया तो हम क्यों नहीं बाहर आएंगे। लेकिन हमें डर ये है कि हम शायद बाहर ना आए, क्योंकि यहाँ वो बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो आ जाती हैं, हम जैसे गरीब लोग उनके मुकाबले तो गरीब ही है ना भाई। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब उलमा से पूछेंगे तो छप्पड़ में ले जाके पूछेंगे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दुनिया का मिस्र हो, कोई भी कंट्री हो। वजह उसकी है कि अरब मुल्कों में भी ऐसा नहीं है कि आपने हुकूमत ने कोई फैसला किया तो कोई मुफ्ती वहां कह दें कि ये गैर कानूनी हो, फौरन अंदर हो जाएंगे, वहां पे कानून बहुत सख्त है। वहां दुबई में भी ऐसा नहीं है, दुबई में कोर्ट से आपने फैसला लिया, किसी मुफ्ती से पूछ दें, मुफ्ती कह दे गैर शरीयत, तो फौरन अंदर। पाकिस्तान में भी कुछ चीजों में ऐसा नहीं है, आपने अगर फैसला कर दिया तो आप एकदम अंदर। तो इसलिए अब आपने मजहबी स्कॉलर से अगर पूछना है कि ये अकॉर्डिंग टू शरिया क्या है, तो वो छप्पड़ में ही आपको सही बताएगा, ओपनली आपको कोई भी सही नहीं बताएगा, अंदर हो जाएगा वो। अच्छा, लोग कहते हैं उलमा को चाहिए अंदर होने के खौफ से, क्यों डर रहे हैं आप, डंके की चोट पे बताएं जॉब करना है। डंके की चोट पे एक ही दफा बताएंगे वो, उसके बाद सारी जिंदगी अपने केसों में निमटने में गुजर जाएगी। तो बेहतर नहीं है कि छप्पड़ में ही पूछ लो यार उनसे जाके, क्यों खुद भी फंस रहे हो उनको भी फंसवा रहे हो। एक मिसाल देता हूं, हमारे एक दफा एक मुफ्ती साहब के पास एक साहब आए एक फिरके के बारे में, जो सब उसको काफिर समझते हैं, एक मशहूर फिरका है, ज्यादातर कराची में है वो, बाकी कंट्री में जरा कम ही पाया जाता है वो, यानी ज्यादा उनका जोर कराची में है, तो सब मानते हैं काफिर है। आप किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे वो नमाज को नहीं मानते और बहुत सारी चीजों के मुनकिर हैं वो लोग, सब मानते हैं काफिर है। लेकिन लॉ ये पास हो गया कि किसी फिरके को जब तक कोर्ट काफिर करार नहीं देगी ना, आप इंडिविजुअली उस फिरके को काफिर नहीं कह सकते। लॉ ये पास हो गया पाकिस्तान में, ये बात होगी तकरीबन 8-10 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा होगी। अब नया नया लॉ पास हुआ था कि किसी मुफ्ती को किसी खास फिरके को काफिर कहने की इजाजत नहीं है। हालांकि बास फिरके ऐसे हैं उनको तो हर आदमी कह रहा होता है यार, इनका ना वो नमाजों के कायल हैं, ठीक है ना, वो 5 नमाजों के मुनकिर हैं, तो इस्लाम कहां से हो गया। लेकिन लॉ ये पास हो चुका था। अब हमारे जो मुफ्ती साहब थे, उस्ताद थे, उनके पास एक शख्स आया, उसने उस फिरके का नाम लेके पूछा कि ये फिरका इस्लाम में दाखिल है या इस्लाम से खारिज है, ये काफिर है। तो उन्होंने जवाब लिखा कि ये लोग जिंदीक हैं, जिंदीक काफिर से भी ऊपर की चीज ना, कि बदतरीन काफिर है। तो वो कह रहे कि यार मैंने पूछा ये काफिर है या नहीं है, आप जवाब में लिख रहे जिंदीक है, सवाल कुछ है जवाब कुछ और दिया जा रहा है, आप बता दें काफिर है या नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट ने ना किसी भी फिरके को काफिर लिखने पर पाबंदी लगाई है, 6 महीने की जेल है सीधा सीधा। तो मैं लिख दूंगा कोई केस कर दे मेरे खिलाफ, सिर्फ कादियानियों को काफिर आप लिख सकते हो पाकिस्तान में, किसी और को नहीं लिख सकते। अच्छा, यहाँ बहुत सारे ब्रॉड माइंडेड लोग भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा है ना, गवर्नमेंट का काम है काफिर करार देना, मुफ्ती तो नहीं कह सकता किसी को, तो क्यों भाई हम वाकई। और भाई कुछ लोग जब इस्लाम की एक हर चीज का इनकार कर दिया और गवर्नमेंट उसको काफिर नहीं करार दे रही, तो मुफ्ती की जिम्मेदारी है ना लोगों को बताए कि इस्लाम में दाखिल है या नहीं है। कोई नमाज का इंकार कर दे, कोई खत्म नबूवत का इंकार कर दे, कोई इस तरह की इस्लाम की बेसिक चीजों का इंकार कर दे, और हम इंतजार करते रहे कि गवर्नमेंट जब काफिर करार देगी, तो गवर्नमेंट तो पता नहीं 100 साल में भी करार ना दे। तो मुफ्ती का काम है ना दयानतन वो बताए कि भाई इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, तो अब उन मुफ्ती साहब का भी जिम्मेदारी थी वो बता दे। वो जबान से कह रहे थे, लिख के नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा भाई लिख के दें, उन्होंने कहा जिंदगी लिख दिया। वो फिर वो बार बार कि हजरत मैंने आपसे पूछा है कि काफिर है या नहीं, आप लिख रहे हैं कि जिंदगी के सवाल कुछ, तो उन्होंने वो मुफ्ती साहब कहते भाई गवर्नमेंट ने किसी भी फिरके को काफिर लिखने पर 6 महीने का की सजा लिखी है। तो वो कह रहे मैं तो पूछ तो फिर, वो तो ठीक है गवर्नमेंट सजा दे रही है, लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना कि काफिर है या नहीं। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने पूछने पर पाबंदी नहीं लगाई है, जवाब देने पर पाबंदी। तो आप तो पूछते रहोगे ना, आप पे थोड़ी पाबंदी है। अगर पूछने पर भी पाबंदी होती ना तो फिर आप भी नहीं पूछते। और बिल्कुल सही जवाब दिया कि यार मैं लिख दूंगा काफिर है, और जाहिर है यकीनन वो फिरका काफिर ही था जो नमाजी को नहीं मानता, वो नमाज के मुनकिर है, वो कहते हैं नमाज भी नहीं पढ़ो बस वैसे ही जन्नत मिल जाएगी, तो वो तो 100% काफिर है ना, इसमें गवर्नमेंट से थोड़ी पूछेंगे हम। तो उलमा बाउंड्री जो है इस्लाम की, वो तो उलमा बताएंगे ना कि इस्लाम कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। लेकिन ये कि उन्होंने अकलमंदी का काम किया, वजह उसकी है कि भाई हम लिख देंगे, एक दफा काफिर लिख दिया तो पर्ची लेके चला जाएगा, कोई भी केस कर देगा, स्टैंप भी लगी होगी, हम 6 महीने अंदर, 6 महीने बाद हम वापस आएंगे, फिर हमसे कोई पूछेगा काफिर है या नहीं, फिर हम लिख दिया काफिर, फिर 6 महीने अंदर, तो दुनिया में इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता, तो फिर यही खेलते रहते 6-6 महीने। लेकिन और दुनिया में जिसने कोई काम करने हैं तो वो मसलहत से काम लेगा कि नहीं लेगा। तो ये जो ज्यादा होता है ना हक परस्त और फंड, वो कोई डरता बरता नहीं है, सब ये डायलॉग होते हैं, बोलने की बातें होती हैं। अकलमंद आदमी जिसने कुछ काम करना है हमेशा वो माहौल के हिसाब से चलता है वो। तो बाज दफा उलमा मजबूर होते हैं, वो नहीं बात कर सकते मिंबर पे खुल के, उनको पता है कि की तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अल्लाह का खौफ अगर आप में दिल में होगा तो आप उन मौलाना साहब को छांव में लेके जाएं, हजरत ये मसला है, कोर्ट ने ये फैसला दिया है या ये कोर्ट का कानून है, आप अकॉर्डिंग टू शरिया बताएं। तो वो उस वक्त सच्ची मुच्ची की बात करेंगे आपसे कि ये शरीयत की रूह से ठीक है या गलत है। हाँ, मेंबर पे गलत बयानी से काम लेना जायज नहीं है कि मेंबर पे हुकूमत के डर से गलत मसला बता दें, ये हराम है। मसला छुपा देने की इजाजत है कि हम अभी नहीं बता रहे भाई, छांव में मिलेंगे तो बताएंगे, ओपनली हम नहीं बताएंगे। तो ये दुनिया में हर मुल्क में, सऊदी अरब हो, दुबई हो, चीन हो, जापान हो, हर जगह ऐसा ही है। तो लोग ओपनली पूछ रहे होते हैं, फिर वो बेचारे घुमा रहे होते हैं बात को, कहते हैं अच्छा ये इसका मतलब इन्होंने ताइद कर दी, ताइद नहीं की होती, छप्पड़ में लोगों तो बताएंगे ये ठीक नहीं है, समझते हो ना। अब मैं जब यूरोप में गया, हर आदमी मुझसे 4 शादियां, इस्लाम में कैसा है, वहां 4 शादियों पर पाबंदी है। मैं बोलूं 2-2, 3-3 शादियां करें, वहां गवर्नमेंट का बोला तू क्या करके कानून तोड़ रहे हैं, यहां पे अंदर कर दे मुझे, तो हम तो जो करके बैठे हुए वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे ना। तो मैं उनसे फिर घुमाता था बात को, मैं उनसे कहता था देखें आप 4 शादियां जो है वो हमारे बयानात इतने पड़े हुए, उसमें हम कई दफा बता चुके हैं कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, आपको यहाँ का कानून भी पता है, इस्लाम का कानून भी पता है, आप जानो, आप भुगतो, मुझे क्यों फंसवा रहे हो, असल में ये कहना चाह रहा था लेकिन मैं सरातन कहता नहीं था, घुमाता था बात। एक्चुअली लोग भी कह रहे थे यार मुफ्ती साहब को हो क्या गया यार, ये तो 4 शादियों पर ऐसी दबंग तकरीरें करते हैं, आज ये इनको हो क्या गया है भाई, हो ये गया है कि हम क्यों अपने आप को, शादियां तुम करो फंसे हम, क्या ख्याल है भाई हम क्यों फंसे हैं। तो मैं उनसे अब गलत बयानी नहीं करता था कि यूरोप की हुकूमतों को खुश करने के लिए कह दूं कि इस्लाम में एक्चुअली एक ही है, ये नहीं कह सकते भाई, इस्लाम इस्लाम है, आपके कानून आपके कानून है, हाँ हम आपके कानून के खिलाफ लोगों को बागी नहीं बनाएंगे इतना करेंगे, लेकिन छांव में बता देंगे भाई इस्लाम में ये है कि आप कर सकते हो तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पे करो, गवर्नमेंट को खुद ही भुगतो बैठ गए। अभी एक सवाल आया स्मगलिंग के बारे में, स्मगलिंग की आमदन हराम है या नहीं है, तो स्मगलिंग की आमदन हराम नहीं है, गैर कानूनी जरूर है, उससे मना जरूर किया जाएगा कि यार मुल्क की मईशत का नुकसान का खतरा होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन हराम इसलिए नहीं है कि आप अपनी चीज खरीद रहे हो, इस्लाम शख्सी मिल्कियत का कायल है, आपने अपने पैसों से एक चीज खरीदी, बॉर्डर पे आपने इधर से उधर किया, ये गैर कानूनी काम किया, गलत किया, लेकिन चीज तो आपकी है ना, वो आप जब बेचोगे तो प्रॉफिट किसका होगा, जब चीज आपकी है तो प्रॉफिट भी आपका। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे आपको लोगों का माल गसब करने की इजाजत नहीं है, कानून यह है कि कस्टम गसब करके खा जाता है, इस्लाम इसको हराम कहता है। इस्लाम क्या कहता है, कस्टम को यह हक नहीं है कि लोगों की जाती चीजों को वो खा जाए। मेरी भी एक घड़ी किसी ने गिफ्ट भेजी थी, कस्टम वाले खा गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। तो अब पता नहीं वो स्मगलिंग होकर आ रही थी, मुझे नहीं, मैंने नहीं उनको स्मगलिंग का कहा था, लेकिन वो जिस तरह भी आई वो आज तक पी गए, पता ही नहीं कहां है वो, खैर। तो अब क्या मसला है कि शरीयत इजाजत नहीं देती गवर्नमेंट को कि आप लोगों की मिल्कियतों पे क्या करें कब्जा, आपको ये डर है कि स्मगलिंग के जरिए मुल्क की मईशत बैठेगी, तो आपने जो स्मगलिंग कर रहा है उसको पकड़ें, आप उसको पनिशमेंट दें, सजा दें, उसका माल आप जब्त नहीं कर सकते, अगर जब्त करना है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। حلال تھوڑی ہے کسی کا. گورنمنٹ بھی اللہ کے قانون کی پابند نہیں ہے. جو جتنا جس کا اٹھا کے جو کوڑیوں کے دام نیلام کر کے کھا گئے پی گئے. اسلام خدا کی قسم آپ کو آزادی سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے صرف اللہ کے غلام ہو. اور جو لبرل اور سیکولر حکومتیں ہیں نا لیبل لگاتی ہیں آزادی کی, آزادی نہیں ہے. انہوں نے حکومتوں کا غلام بنایا ہوا ہے لوگوں کو. میں بار بار کہتا ہوں یار, جو کنٹری تمہاری تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہے تو تم آزاد کہاں ہو وہاں سے. ابھی وہ یسر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ تھے کون تھے, وہ اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی, کچھ لوگ یورپ سے آئے ہوئے تھے. تو وہ کیا اتنا وہ کرتے, میں نے کہا ٹیکس تو ضرور دیں, ٹیکس پہ تو ہم وہ نہیں کرتے. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کی آدھی تنخواہ حکومت ٹیکس میں کاٹ کے آپ کو تحفظ دے رہی ہے, تو حکومت کیا کر رہی ہے, آپ مجھے دے دو اپنی آدھی تنخواہوں کی آدھی آدھی, ٹھیک ہے نا, چار گاڑے میرے دو آپ کو دے دوں گا میں, اس میں سے تحفظ میں بھی دوں گا. تو یہ کیا بات ہوئی, یہ اتنا کہاں سے, یہ نہیں ہے. تو لوگوں کی جو ملکیت ہے اسلام کہتا ہے وہ لوگ ہی اس کے مالک ہیں. اس پہ نہ حکومت کو اللہ نے اختیار دیا نہ کسی اور کو اللہ نے اختیار دیا. حکومت صرف اتنا لے سکتی ہے جتنی اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے شدید ضرورت ہو, شدید ضرورت ہو. جس کے بغیر, جس کو نہیں لیا جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, بہت سوسائٹی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو ضرر سے بچانے کے لیے لے سکتی, اس سے زیادہ نہیں لے سکتی. تو اسمگلنگ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اسمگلر جو ہے اس کی آمدن بہرحال حلال ہے لیکن غیر قانونی ہے, ملک کی معیشت ہے, تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہاں سے وہاں آ رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہو, جیل ہو, جو بھی ہو, وہ جو مرضی کرنا کرو. آمدن کو کوئی مفتی حرام نہیں کہے گا, کیونکہ مفتی کس کا پابند ہے بھائی, اللہ کے قانون کا مفتی کہے گا بھائی اللہ کے قانون میں آپ, گورنمنٹ تھوڑی کسی کو حلال حرام کے فیصلے کر سکتی ہے. تو انلیگل ضرور ہے, غلط ہے, انلیگل ہونے پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کمال کی بات یہ کہ سزا وہ نہیں مل رہی ہوتی. انلیگل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسٹم والوں کا بھی اس میں زکات نکل جاتی ہے, بس یہ ہو رہا ہے فائدہ, تھوڑی سی زکات نکل جاتی ہے اور پھر وہ پھر بھی دبا کے ہو رہا ہوتا ہے حساب کتاب. تو اسلام اس سے روکتا ہے, بھائی آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے کسی کا.